خود تو بے رب کعبہ صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان, اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی. اس کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے, ماننے والوں میں سے قرار دیا. 1400 سال کا یہ فاصلہ ہمیں دنیا کے کسی بھی اور فکر سے, کسی بھی اور نظریے سے ملحق کر سکتا تھا, لیکن رب کریم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں پاکیزہ ترین فکر سے, پاکیزہ ترین گھرانے سے اور کائنات کی اہم ترین ہستیوں سے متصل ہونے کا موقع نصیب کیا ہے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے مولا امیر المومنین کی شہادت کی تسلیت وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے اور اس خاندان عظیم الشان کے حضور ادا احترام کے لیے, ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے جہاں کہیں بھی ہوں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. یہ کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار کی مودت سے نوازتا ہے اور ہمیں امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے قرار دیتا ہے, پروردگار کی بے پناہ نعمت ہے. اللہ کی نعمتیں ان نعمتوں کے اثرات سے سمجھی جا سکتی ہیں. کوئی نعمت ایسی ہوتی ہے جس کا اثر چند گھنٹے کے لیے رہتا ہے اور چند گھنٹے کے بعد اس نعمت کا اثر زائل ہو جاتا ہے. اس نعمت کی بھی اہمیت ہے, لیکن اس کی اہمیت اس کے اثر کو دیکھتے ہوئے طے کی جا رہی ہے. لیکن کچھ نعمتیں خدا و تعالیٰ کی ایسی ہیں جو دنیا میں بھی کام آتی ہیں, آخرت میں بھی کام آتی ہیں, کم ترین سختی میں بھی کام آتی ہیں اور سخت ترین مقامات پہ بھی کام آتی ہیں. حب امیر المومنین وہ عظیم الشان نعمت ہے جو انسان کی زندگی کے ہر اہم معاملے کے اندر انسان کے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ بنتی ہے, سب سے بڑی حمایت کرنے والی سورس بن جاتی ہے. اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ دنیا اور آخرت کے کتنے مراحل ہیں جہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور بالاخص مولا امیر المومنین کی محبت انسانوں کے کام آتی ہے. ایک بار پھر خدا کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, مولا امیر المومنین کی عظیم الشان ذات کے سامنے ادائے احترام کے لیے اور ان کے فرزند کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. جیسا کہ ہم سب کو اندازہ ہے خدا متعال کا قانون نعمتوں کے اندر یہ ہے کہ وہ نعمتوں کے بارے میں ہم سے حساب لے گا، وہ نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اس نعمت سے کیا استفادہ کیا، اور نعمت کا بہترین شکر یہ ہے کہ نعمت کا جو بہترین مقام ہو، جو اس کا صحیح استفادہ ہو، اس میں اس کو حاصل کیا جائے۔ اب مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں وہ یہ کہ بھائی میں امیر المومنین کا الحمدللہ رب العالمین، آپ اور ہم سب چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں ہم لوگ، اگر ہمارا اہل بیت کی محبت اور مولا امیر المومنین سے عقیدت اور محبت کا استعمال، اس پر توجہ دینا بس اس وقت ہو جب ہم دنیا کی چند مشکلات میں پھنسے ہوں، تو یہ ہم نے کیا کیا؟ اتنی عظیم الشان نعمت کو استعمال کر کے دنیا کی چند مشکلات کو حل کر لیا۔ مثلا کوئی شخص مشکل میں پڑا اور اس نے مولا امیر المومنین کو ندا دی کہ مولا میری نصرت فرمائے گا، نصرت ہو جائے گی، دنیا کی مشکل بھی حل ہو جائے گی، لیکن اتنی عظیم الشان نعمت کو استعمال کیا اتنی سی چیز کے اندر۔ تو اب میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی تو کیا میں دنیا کی مشکلات میں مولا کو نہ پکاروں؟ قطعاً پکاریں۔ اگر انسان کسی کو پکار رہا ہے اور انسان اپنے ضعف کو دیکھتے ہوئے، اپنی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کسی کو پکارے گا یقیناً، جب وہ پکار رہا ہے تو اس در سے بڑھ کر کریم در کون سا ملے گا اسے، اس در سے بڑھ کر احسان کرنے والا کون سا در ملے گا؟ تو وہ یقیناً پکارے، لیکن سوال یہ ہے کہ عظیم الشان نعمت کا استعمال کہاں پر ہونا چاہیے؟ آیا صرف اس جگہ ہونا چاہیے؟ تو بھائی آپ کو دنیا کی کسی مشکل سے کوئی خطرہ لگے، آپ امیر المومنین کو پکاریں، لیکن اگر آپ کی آخرت خطرے میں ہو، ہدایت اور گمراہی کا معاملہ ہو، ذمہ داریوں کی ادائیگی کا معاملہ ہو، اب کس کو پکارنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ امیر المومنین کو پکارنا چاہیے۔ اور امیر المومنین کو پکارنا چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کے ہزاروں اقوال موجود ہیں، ان کی ہدایت موجود ہے، ان کی رہنمائی موجود ہے، ان کی سرپرستی موجود، ان کی اولاد طاہرہ کی سیرت طاہرہ موجود، ان سب پر عمل کرنا یہ امیر المومنین کو پکارنا ہے، یہ امیر المومنین سے استمداد کرنا ہے، مدد حاصل کرنا ہے۔ البتہ یہ کہ کوئی یا علی مدد کہے اور مولا امیر المومنین سے کہے کہ مولا یہ گمراہی کا زمانہ ہے، میری مدد فرمائیے، ہاں یہ بالکل صحیح ہے، آپ مدد بھی کریں، جس کو ہم لوگ توسل کہتے ہیں، توسل بھی کریں، لیکن اس توسل کے ہمراہ مولا امیر المومنین کی جو ہدایات جاری ہوئی ہیں ان ہدایات کا مطالعہ کیجئے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ اہل بیت اطہار کے فرامین کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، کم نہیں ہے، یہ ہزاروں روایات موجود ہیں، انسان ہر روز چند روایات پڑھے زندگی گزارنے کے لیے بہت ہے، اور ایک ایک روایت ایسی ہے جو زندگی کو بامفہوم تبدیل کرتی ہے، اس کے اندر سبسٹینشل چینج دے کر آتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم مولا کے فرامین سے مدد حاصل کریں، اور یہ جو ہم مولا کے فرامین سے مدد حاصل کریں، اصل میں یہی نصرت امام ہے کہ آپ اور میں اس راستے پر چلیں جس پہ وہ ہمیں چلانا چاہتے تھے، جس کی ہدایت وہ ہمیں دینا چاہتے تھے۔ بھائی اور میں نصرت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ خود تصور فرمائیے، مثلا اگر کربلا کے معرکے سے پہلے کوئی شخص امام کے پاس آتا ہے، شمشیر دیتا ہے، گھوڑا دیتا ہے، امام فرماتے ہیں یہ نصرت نہیں ہے، اس وقت نصرت یہ ہے کہ تم جان دو، جو ہم تم سے طلب کر رہے ہیں وہ کرو۔ تو بھائی ہمیں ایک قانون سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ نصرت کرنا میری اور آپ کی پسند ناپسند پہ نہیں ہے، کہ مثال کے طور پر جب جان دینے کا معاملہ ہے تو میں پیسہ دینا شروع کر دوں، یہ نصرت نہیں ہے۔ جب انسان سے طلب کیا گیا ہے کہ بھائی آپ ایک خاص راستے کے اوپر چلیں، اس راستے پہ نہ چلوں اور کسی اور طریقے سے کام کرنے کی کوشش کروں، تو یہ نصرت امام نہیں ہے۔ نصرت امام کیا ہے؟ نصرت امام یہ کہ جو امام چاہ رہے ہیں وہ کرو، ہاں جس موقع پر جو چاہیں وہ کرتے چلے جاؤ۔ البتہ کچھ اصول کلی ہیں، مثلا سب تمام آئمہ نے 250 سال کی سنت طاہرہ کے اندر ہم سے چاہا ہے کہ ہم تقویٰ کے راستے کو اختیار کریں، پرہیزگاری کے راستے کو اختیار کریں۔ یہ ان کی نصرت کرنے والا کیا کرے؟ ان کی نصرت کرنے والا اگر میں موضوع کے حساب سے اور ان شبوں کی مناسبت سے جو شہادت کی شبیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ 3 دن مجالس برگزار ہوں گی، ان کی مناسبت سے میں اگر نکات بیان کرنے کی کوشش کروں تو میں کہوں گا بھائی آپ امیر المومنین کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے فرزند کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، اصول کلی بیان ہوئے ہوئے، قاعدے ضابطے بیان ہوئے ہوئے، قاعدہ ضابطہ کیا بیان ہوا ہوا ہے؟ پہلا قاعدہ تقویٰ پرہیزگاری، کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے پھر یہاں پر. ایک دفعہ بات کو یہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے آتش جہنم سے بچنا ہے, آیا امام شفاعت کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے؟ قطعاً ضرور کرائیں گے. ایک دفعہ مجھ سے کوئی یہ کہتا ہے مجھے اپنے امام کی نصرت کرنی ہے, اب کیا کروں؟ تو میں کہوں گا نصرت کرنا ایک فضیلت ہے, نصرت کرنا امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, مشقت کرنی پڑے گی, اپنے اوپر کچھ بوجھ ڈالنا پڑے گا. تو بھائی آپ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے ایسے ہی ہوتا ہے. اگر میں ایک کاروبار کے اندر چھوٹی سی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ڈسپلن لینا پڑتا ہے, کوئی فائنینشیل ڈسپلن لینا پڑتا ہے, کوئی اسکیجول کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ جو بزنسز کرتے ہیں, انوویشنز کرتے ہیں, انڈسٹریز چلاتے ہیں, یہ بھی ایک ڈسپلن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ سارے کام ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہ کرے, کہے جو میرا من میں آئے گی میں وہ کروں گا, پھر یہ کامیابیاں بہت کم کسی کے نصیب میں ہوں گی. پھر اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ابدی زندگی کی سب سے بڑی فضیلت حاصل کروں, وہ یہ کہ میں امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو جاؤں. یہ دعائیں مانگنے میں تو بہت آسان ہے, لیکن مقام اور فضیلت میں بہت بڑا مقام ہے. اگر یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, کوئی ڈسپلن لینا ہے یا نہیں لینا ہے؟ ہاں بالکل لینا پڑے گا. کیا ہوگا؟ پہلی چیز جو آپ کے اور میرے سامنے آئے گی, تقوی اور پرہیزگاری. اللہ کے فرمان پہ چلو, اللہ کے حکم کے اوپر چلو. شہید مطہری نے بہت خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ کے بارے میں. آپ نے شاید ان کی کتاب دیکھی ہوگی. نہج البلاغہ کے اندر, نہج البلاغہ کے اوپر ایک تبصرے کی صورت میں کتاب لکھی گئی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی نہج البلاغہ کا ایک موضوع نکالو, ایک موضوع کیا موضوع نکلے گا؟ تو فرمایا انہوں نے کہ بھائی پہلا موضوع جو نہج البلاغہ کا نکلے گا وہ تقویٰ ہوگا. اتنا اصرار ہے اس کے اندر, اتنا اصرار ہے. اچھا کیوں اتنا اصرار ہے؟ اتنا اصرار اس لیے ہے کہ اس زمانے کی اور اس زمانے کی اور انسانیت کی تمام مشکلات کا حل اس کی ایلیمنٹ کے اندر ہے, تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر, اور خاص کر آج کے زمانے کے اندر, خاص کر آج کے زمانے کے اندر. ایک نقطہ اس حوالے سے عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اس سے پہلے کہ میں اور عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے یہ جو اب اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم باضابطہ جو مجلس سے عزا ہوتی ہے وہ منعقد نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہم لوگ صدیوں سے کرتے آئے تھے. اور مثال کے طور پر ہم ایک کمرے میں محدود ہو کر یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں, آپ بھی کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے سن رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ اور میں یہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا, ایک درخواست کروں گا, ایک وہ یہ کہ آپ عزا کے ماحول سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عزا کا ایک ماحول اپنے لیے طاری کریں, اپنے اوپر ایک عارض کریں. اور وہ کیسے؟ وہ یہ کہ بہرحال یہ جو مثال کے طور پر ہم ٹوپی پہنیں, ابا پہنیں اور اسی طرح بیٹھیں جس طرح سے ہم مجلس عزا کے لیے بیٹھا کرتے تھے. آپ سے بھی درخواست کریں گے آپ عزا کے ماحول کو گھر میں کچھ نہ کچھ منعقد کرتے رہیں. اب کبھی تو مثال کے طور پر دروس ہو رہے ہیں تو چلیے وہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں دروس ہیں اور آپ کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں اور ان معلومات کو لینے کے لیے آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اب اگر یہ عزا کے عنوان سے آپ کے تین روز آپ کی خدمت میں عرائض پیش ہوں گے تو میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ اپنا ماحول بھی عزا کا بنائیے, تھوڑا سا ماحول بنا لیجئے تو کچھ ایسا ہو کہ جیسے ہم عزا میں بیٹھیں, اور ورنہ پھر وہ بات نہیں بن پائے گی, وہ شعور حاصل نہیں ہوگا. وہ ماحول کا جو اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر, ماحول کا اثر کا مطلب صرف آرٹیفیشل اثر نہیں ہے, اس ماحول میں کوئی کانٹینٹس ہیں جس کا اثر ہے. ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا مجالس پڑھتے ہوئے, ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ اگر وہ ماحول ہو اور وہ فرش عزا ہو تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, اور اگر وہ فرش عزا نہ ہو تو پھر وہ بات نہیں ہوتی. تو یہ ہم سختی میں کر رہے ہیں. ابھی اگر شرعی طور پہ اجازت ہو تو ہم ایسے تھوڑی کریں گے, پھر ہم چاہیں گے کہ باقاعدہ ایک مجلس کا انعقاد کیا جائے. لیکن چونکہ ابھی یہ سختی ہے, ٹریولنگ نہیں ہو سکتی ہے آپ کے یہاں, ہمارے یہاں سینٹرز کے اندر وہ مجالس عزا عمومی طور پہ منعقد نہیں کی جا سکتی ہیں جیسے ہم کرتے تھے, تو بھائی کم سے کم ماحول تو بنا لیں تاکہ آپ اس ماحول کے اندر ہوں اور انشاءاللہ صاحبان عزا آپ کے گھر تشریف لائیں. دیکھیے بہت سارے لوگوں کو یہ موقع نہیں مل پاتا ہوگا کہ ان کے گھر میں عزا ہو. اگر آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں تو شاید اسی بہانے صاحبان اعضا آپ کے اور ہمارے گھر کے اوپر تشریف لے آئیں اور ان کی نظر لطف ہمارے اور آپ کے گھروں پر بھی پڑے. ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ ان کی نظر لطف کا محتاج ہے. ہم جسمانی طور پہ بھی ان کے محتاج ہیں, مادی اور دنیاوی زندگی میں بھی محتاجی ہے, اور روحانی اور معنوی زندگی میں بھی محتاجی ہے. تو اگر ان جسمانی اور دنیاوی امور پر بھی ان کی نظر لطف پڑے, اس کی اپنی برکتیں ہیں, اس کے اپنے اثرات ہیں. میں جذباتیت میں نہیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, مثلاً کتنی دفعہ ہمارے پاس یہ روایات موجود ہیں کہ بڑی نفیس ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی اور پاکستان اور سندھ کے حوالے سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بہرحال ریکارڈنگ تو آپ مومنین سڈنی کے مومنین کے لیے ہو رہی ہے, لیکن چونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں لہذا یہ روایت یہاں کی مناسبت سے ذہن میں آئی. وہ یہ کہ مولا پانچویں امام کے ایک چاہنے والے تھے, مولا پانچویں امام کی ذات پر, امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجے محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بکیر بن حامان نام کر کے وہ مولا کے ماننے والے تھے اور سندھ کی سرزمین پہ رہتے تھے, سندھ کی سرزمین پہ رہتے تھے, اور یہاں سے مولا کے حضور اپنے خمس اور اپنی مالی ذمہ داریاں بھجوایا کرتے تھے. یہ جو لوگ بہت ساری باتیں بعض اوقات کرتے ہیں خمس کے نظام کے بارے میں, کاش ان روایات کو پڑھیں, ان کو دیکھیں, تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری فضول باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں. فضول بات تو کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی, لیکن دین کے بارے میں بے بنیاد اعتراض کرنا اپنی عاقبت سے کھیلنے کے برابر ہوتا ہے. دین کے بارے میں اور اہل دین کے بارے میں, خاص کر یہ جو علماء عرفاء ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ان کے معاملے میں تمسخر, مذاق, اہانت بہت رسکی ہے. بہت ویسے تو ہر مومن کی ذات کا اتنا احترام ہے کہ اس کا آپ تمسخر نہ کریں, لیکن یہ کہ دوسروں کے معاملے میں تھوڑا سا زیادہ احتیاط کر لیں. تو وہ بہرحال امام کے ایک چاہنے والے تھے, یہاں پہ سندھ کی سرزمین پہ رہتے تھے, یہاں سے اپنے اموال وغیرہ بھجوایا کرتے تھے مولا کی خدمت میں. ایک دن مولا نے ایک سال جب یہ بھجوایا تو مولا نے ان کو دعا دینے کے لیے خط تحریر کیا اور ان کے پاس آیا وہ خط, اور انہوں نے اپنے علاقے میں بتایا کہ بھائی میں مولا کا ماننے والا, ظاہر سب لوگ جانتے تھے, کہا کہ مولا کی طرف سے خط آیا, فرزند رسول کی طرف سے خط آیا. تو علاقے میں لوگوں میں ایکسائٹمنٹ آ گیا کہ بھائی ہمیں امام کے خط سے اور اس تحریر سے کچھ تبرک لینا ہے. اور اب مثال کے طور پر کوئی کاغذ مانگ رہا ہے, کوئی کیا, مثلا اس زمانے کی صورتحال میں کیا مانگ رہا ہوں, کس طرح سے کر رہا ہوں. انہوں نے بڑا عجیب ایک کام کیا, روایت میں لکھا ہوا ہے, روایت میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس خط کو پانی میں رکھا اور اس کی جو اثر پانی میں آیا اس سے آٹا گوندا, اور اس آٹے کو گوند کر لوگوں کے درمیان روٹی تقسیم کی. اس کی لوگ اسے تبرک کے لیے لے کے جاتے تھے, اسے تبرک کے لیے لے کے جاتے تھے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا ہمارے مادی وجود پہ بھی ان کا اثر ہے. تو یہ دیکھیے, یہ تو ظاہری طور پر انک, یہ تو مادی وجود ہے نا, اور روٹی کے اوپر اثر آنا مادی وجود ہے, اس پر بھی ان کا اثر ہے, ہر چیز پہ اثر ہے. یہ تو خیر بہت ہی حقیر ایک مثال میں نے عرض کی یہ بتانے کے لیے کہ ہم محتاج ہیں. تو آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں, ان مجالس اعضاء کو سن رہے ہوں, تو تھوڑا ماحول بنا لیجئے اپنے گھر کے اندر ہی, تاکہ انشاءاللہ اس ماحول کی برکتیں بھی ہمیں اور آپ کو نصیب ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر مولا امیر المومنین کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. عرض تھی کہ اگر میں امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں, میں مولا کے فرامین پہ عمل کروں. مولا کا فرمان کیا ہے؟ مولا کا فرمان ہے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کروں. اس تقوی اور پرہیزگاری میں ہماری نجات ہے. تو امام نے اس طرح ارشاد فرمایا, اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اتقوا اللہ. اور ایک اور خاص بات ہے جس کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا اسی تقوی اور پرہیزگاری کے چیپٹر میں, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ایک خاص ضرورت بڑھ جاتی ہے, کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک خاص ضرورت کم ہو جاتی ہے. مثلا صحت عامہ کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن معاشرے میں اگر وبا پھیلی ہوئی ہو تو صحت عامہ کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب ہائیجین کی رولز پر عمل کریں، اس کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ چونکہ معاشرے میں وبا پھیلی ہوئی. اب جس حالت سے ہم میں اور آپ گزر رہے ہیں، تو بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی انسان کو تباہم ہوتا ہے کہ بھائی اس سے کہیں مشکل نہ پھنس جائے، کہیں وہ وائرس نہ آ جائے، کہیں یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو یہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے، کسی خاص زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت اور بڑھ جائے؟ کم تو کبھی نہیں ہوگی، اور بڑھ جائے. ہاں، وہ ایک زمانہ آتا ہے. وہ کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ اس زمانے کو ہم کہتے ہیں فتنے اور آزمائش کا زمانہ، ابتلا کا زمانہ. وہ زمانہ جس میں لوگ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس میں لوگوں کا دین آزمائش میں پڑ جاتا ہے. اور لوگ اگر اس زمانے کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کے اصولوں کا خیال نہ کریں تو زندگی سخت سے سختر ہوتی چلی جاتی ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، مختلف جگہوں پر اس کو عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم. جیسے کہ میں نے ابھی اس مثال میں عرض کیا کہ صحت عامہ اور ہائیجین کے جو رولز ہوتے ہیں ان کی امپورٹنس ہوتی ہے، لیکن وبا کے زمانے میں اور کوئی وائرس پھیلا ہوا ہے تو اس میں اس کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے. مثلا آپ ایک گاڑی کو ایک سادہ راستے پہ چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ گاڑی کو تو فٹ ہونا چاہیے. سادہ راستے پہ آپ چلا رہے ہیں تو اس کا فٹ ہونا ضروری ہے، اتنا پتہ نہیں چلے گا اگر فٹ نہ ہوئی. لیکن اگر آپ کسی رف جگہ پہ لے گئے، کوئی پہاڑ ہے، کہیں ٹیرین ایسا ہے، کوئی ٹف ٹیرین، تو پھر وہاں پہ گاڑی کا فٹ ہونا بہت ضروری ہے. چھوٹی سی بھی فالٹ ہوئی تو وہ فالٹ بڑھتی چلی جائے گی اور وہ گاڑی جو ہے وہ کرش کر دے گی اور پھر کہیں آپ مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے. اگر انسان میں تقویٰ نہ ہو، شاید عام دنوں میں اتنا پتہ نہ چلے، لیکن ابتلاء اور آزمائش کے زمانے میں، ہاں وہاں اگر تقویٰ نہیں ہوا تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. اور یہ جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس زمانے کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ معمولی زمانہ ہے یا سختی اور آزمائش اور ابتلاء کا زمانہ ہے؟ تو میں کہوں گا کہ یہ سختی اور آزمائش کا زمانہ ہے، اور ہلکی سختی اور آزمائش کا زمانہ نہیں ہے. بہت سخت امتحان ہے جس سے گزرنا پڑ رہا ہے. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ جذباتیت نہیں، جذباتیت نہیں، عقل کی بنیاد پر. وہ اس وجہ سے کہ غیبت کا زمانہ سختی کا زمانہ ہے، اور جیسے جیسے غیبت کا دورانیہ بڑھتا چلا جائے گا، اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں سختی بڑھتی چلی جائے گی، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. اور جتنا یہ زمانہ ظہور مجدد سے نزدیک آئے گا، امام کی تشریف آوری سے نزدیک آئے گا، یعنی غیبت کا آخری زمانہ، تو اس زمانے میں یہ آزمائشیں آسمان پہ ہوں گی، پھر ابتلا آسمان کے اوپر پہنچ جائیں گی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیا نہیں لگتا کہ ہم غیبت کے آخری دور میں ہوں گے؟ کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے نا کہ بھائی ہم غیبت کے دور میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابتلا اور آزمائش میں بھی آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر اب یہاں پہ دو کیٹیگریز ہوں گی، ایک وہ کیٹیگری جس کا تعلق اہل بیت سے ہوگا، ان کے فرامین پہ عمل کرے گا، تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرے گا، ان کی ہدایت پہ عمل کرے گا، اس فتنے اور فساد سے محفوظ ہوگا. اور اگر خدا نہ کرے میں نے اس میں کوتاہی کر دی تو کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ تعالی، مبتلا ہو جاؤں گا، مبتلا ہو جاؤں گا. اگر میں وائرس میں مبتلا ہوا نا تو صرف بدن خطرے میں پڑے گا اور کچھ نہیں ہونے والا، حقیقت یہ ہے. لیکن اگر میں ابتلا اور آزمائش میں اور فتنوں میں مبتلا ہوا اور سرخرو نہ ہو سکا نعوذ باللہ تعالی، تو میرا دین خطرے میں ہے، میرا ایمان خطرے میں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بندگان خدا، آپ اور میں اگر اس بات کو احساس کر رہے ہیں، بالکل نٹ شیل کے اندر لے جاتے ہیں، اگر میں اور آپ احساس کر رہے ہیں کہ بھائی یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، غیبت کبریٰ کا انشاءاللہ اختتامی زمانہ ہے، آزمائشیں اپنے حدود کے اوپر آئی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کا اور میرا تقویٰ بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے. پھر کمپرومائز کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے اصولوں پہ عمل کریں، ورنہ ابتلا کا شکار ہو جائیں گے، فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا. اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. اب ایک بہت خوبصورت حصہ ہے نہج البلاغہ کے اندر، فتنوں کے آغاز پر. یہ دور فتنوں کے آغاز کا نہیں ہے، یہ فتنوں کے سر پہ چڑھنے کا دور ہے، حقیقت یہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. تو یہ فتنوں کے آغاز کا دور نہیں ہے، لیکن امام نے فتنوں کو فتنوں کو پہچاننے کے لیے جو معیار دیے ہیں اور فتنوں سے بچنے کے لیے جو راستہ دیا ہے وہ آج امپلیمنٹ کرنا ہے ہمیں، تاکہ میں اور آپ اس مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اب اس کو یہ جو کلام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ نہج البلاغہ میں مفتی جعفر حسین صاحب آل اللہ مقامہ کی ترتیب میں 50واں نمبر ہے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے ہمارے پاس جو 2-3 ترتیب موجود ہیں نہج البلاغہ کے اردو ترجموں کے اندر، ایک مفتی جعفر حسین صاحب کی ہے اور ایک جعفری صاحب کی ہے اور ایک علامہ ذہان در جوادی صاحب کی ہے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے تینوں کے اندر یہ 50واں نمبر ہی ہے، لیکن کم از کم علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ یہ خطبہ نمبر 50 ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس میں امام نے فتنوں کے بارے میں ہمیں شناخت دی ہے، اور یہ خاص کر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس لیے اہم ہے، آج کا دور فتنوں کا دور بنا ہوا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، اور آپ جیسے ہی اس کلام کو سنیں گے آپ اس کو اور اچھی طریقے سے دیکھ سکیں گے، اور آپ نے پہلے یقیناً پڑھا ہوا ہوگا، سنا ہوا ہوگا، لیکن میں اس کو تکرار کروں گا آپ کی خدمت میں، تاکہ انشاءاللہ اس بات کی شناخت حاصل کر سکیں گے بھئی یہ فتنہ ہوتا کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ مولا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو دین میں استقامت نصیب فرمائے، ان فتنوں سے حفاظت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ خدا نے متعال ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے اس دنیا سے اٹھنا نصیب کروائے۔ توفنی مسلمہ، یہ جو دعاؤں کے اندر یہ دعا ہے، یہ بظاہر بہت سادہ سی دعا ہے، خدایا، ظاہری ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ بھئی خدایا مجھے مسلمان مار دے۔ بھئی کیا مطلب مسلمان مار دے؟ مسلمان ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے، نہیں، تھوڑا سا اس کو کر لیجیے، خدایا مجھے تسلیم کرنے والوں میں اس دنیا سے اٹھا، یعنی جب مجھے دنیا سے اٹھا تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے تسلیم کیا ہوا۔ اب اس میں بھی ایک گہرائی ہے، ایک تسلیم تو یہ ہوتا ہے سرنڈر کرنا کہ میں کہ جیسے کہ مولا کا ایک فرمان ہے کہ اسلام وہی تسلیم ہے، سرنڈر کرنا ہے، ایک سرنڈر کرنا یہ ہوتا ہے، اور ایک سرنڈر کرنا ایک اور بھی ہوتا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب ملک الموت میرے سامنے آئے، اب یہاں کوئی انشاءاللہ نہیں کہتا ہے، لیکن میں اپنے دل میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ جب ملک الموت میرے سامنے آئے انشاءاللہ تو میں اس قابل ہوں کہ میں یہ عرض کروں ان سے کہ آپ کا منتظر تھا، چونکہ میں اللہ کے حکم پہ تسلیم کیے گا، اللہ کا حکم اگر مجھے دنیا میں رکھنے پر ہے میں دنیا میں رہوں گا، مشکلات کو جھیلوں گا، اپنے ایمان کی حفاظت کروں گا، اللہ کا حکم اس دنیا سے جانے پر ہے میں مشتاق ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہم ارزقنی التجاہ فی اندار الغرور، خدایا مجھے دنیا سے اٹھنے میں اچھی تیاری نصیب فرما، جیسے ایسے تیار بیٹھا ہوں کہ اشارہ کرے خدا تو میں اٹھ جاؤں۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ کی زندگی طرف پلٹنے کی سعادت مجھے رزق فرما، یہ فرمائے اللہم ارزقنی، مجھے رزق میں دے، یہ ہم رزق مال و دولت سمجھ رہے ہیں، رزق میں دے کہ میں تیزی سے تیری طرف پلٹ سکوں، اور والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، وقت نکلنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما۔ بات کہیں سے کہیں چلی گئی، یہ دعائیں ساری بنتی ہیں ہم سب کو تیار کرنے کے لیے کہ ہم اپنی موت کے لیے پہلے سے تیار کیے ہوئے ہوں، تسلیم اپنے آپ کو کر چکے ہوں خدا کے سامنے، اور جب اس حالت میں ہوتے ہیں تو ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کی خدمت میں خطبہ عرض کروں گا، ایک بار پھر جہاں کہیں بھی ہوں مولا امیر المومنین کی عظمت کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے اور ان کی محبت پر آنے والی موت کی دعا کرتے ہوئے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ خطبہ نمبر 50 کے اندر مولا کا فرمان ہے، اور یہ خطبہ اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے، نہج البلاغہ کے اندر ہے، اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے یہ خطبہ، تو ہمارے پاس اس کی سند بھی واضح ہے۔ بعض لوگ کبھی کہتے ہیں، بہت زیادہ اکیڈیمک جو ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں نہج البلاغہ کے خطبوں کی استناد کو ڈھونڈنا چاہیے، تو خوش قسمتی سے اس خطبے کی تو استناد بھی اصول کافی کے اندر موجود ہے۔ فرمائے ایوہ الناس، یہ جو لہجہ ہے ایوہ الناس کیا مطلب؟ سب کے لیے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب معاملہ ایک زمانے کا نہیں ہے، یہ مجموعی طور پر دنیا میں ایسا ہے۔ ایوہ الناس انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبدع، فرمایا کہ تبتدع بھی لکھا ہوا ہے، میرے خیال میں تبدع بھی موجود ہے ہمارے پاس، فرمایا کہ اے لوگو، فتنوں کے وقوع کا آغاز ہوا و حوث کی پیروی اور خود بنائے ہوئے قوانین اور احکام کی پیروی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا امام نے کہ یہ فتنے شروع کہاں سے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے فتنہ ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے کوئی فتنہ آیا ہو، ممکن ہے آج کے دور میں فتنہ آیا ہو۔ یہ فتنہ یعنی آزمائش جس کے اندر نہ پتہ چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ فتنے کی جو اصل تعریف ہے وہ آزمائش جس کے اندر حق اور باطل کا پتہ نہ چلے۔ تو یہ جو فتنے بنتے ہیں یہ کہاں سے بنتے ہیں؟ امام نے فرمایا بد و وقوع الفتن، یہ جو فتنے شروع ہوتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ دو سورس سے۔ ایک سورس کیا ہے؟ ہوا و ہوس کی پیروی۔ ایک انسان کو پتہ ہے کہ بھائی حق یہ ہے باطل یہ ہے، نہیں کرتا، حق کی پیروی نہیں کرتا، کس کی پیروی کرتا ہے؟ اپنی ہوا و ہوس کی۔ آپ مثلا میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کر دیتا ہوں، اگر مجھے پتہ ہو کہ یہ علم اپنے اہل بیت کے سننے والوں تک پہنچانا ضروری ہے اور اس سے ان کی ہدایت ہے، اور میں نہ پہنچاؤں چونکہ اس میں میری شخصیت کو نقصان ہوگا، تو یہ کہ میں نے کس کی پیروی کی؟ یہ ہوا و ہوس کی پیروی کی۔ فتنے یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس آدمی کی تعریف کرنا غلط ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میں تعریف کروں گا تو مجھے بہت فائدہ ہوگا، تو میں پیروی اپنے نفس کی کر دوں، یہاں سے فتنے شروع ہوتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں فتنے فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فتنہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کچھ ہوا و ہوس کی پیروی کی جاتی ہے۔ یہ جو میں اور آپ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دینی محافل کے اندر، دینی جماعتوں کے اندر بھی مسائل دیکھتے ہیں، یہ سب فتنہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہوا و ہوس کی پیروی کی جاتی ہے۔ ہوا و ہوس کی پیروی نہ کی جائے تو ہم سب لوگ فرشتے بنے ہوئے ہوں گے، اللہ کا دین ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی پیروی کریں اور فتنہ کی نفس کی پیروی نہ کریں تو فرشتے بنے ہوئے ہیں پھر ہم لوگ۔ فرمایا کہ ہوا و ہوس کی پیروی کی جاتی ہے، احکام تبتدا یا احکام تبدا، کہ وہ احکام جو گھڑ لیے جاتے ہیں، قرآن میں نہیں ہے یہ حکم، ہم نے گھڑ لیا، ہم نے بنا لیا، یا مثال کے طور پر روایت نے یہ طریقہ نہیں لکھا تھا، میں نے بنا لیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ میں ایسی عرض کر رہا ہوں، مثلا کہیں پہ کوئی بیٹھا تھا، اس نے کہا مولانا کوئی ایک نماز بتائیں جو حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ہو۔ اب میں نے اس کو ایک نماز بتائی، اس نے کہا مولانا یہ تو میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ اب میں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ، ایک نماز خود سے سوچی، کہا بیٹا یہ پڑھ لو۔ اب یہ تو تم نے نہیں پڑھی ہوگی نا اپنے دماغ میں، سوچو تو میں نے ابھی ابھی بنائی ہے، یہ پڑھ لو پھر تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ اللہ کا دین بنا لیا۔ یہ جو اللہ کا دین بنایا، اس سے کیا ہوگا؟ اب فتنہ شروع ہوگا، اب فساد شروع ہوگا۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ ہوا و ہوس کی پیروی اور خود ساختہ احکام گڑھ لینا، بنا لینا، دین میں یہ کرنا ضروری ہے۔ کس نے کہا؟ میں نے کہا۔ کیوں؟ میری کوئی مصلحت تھی، مجھے کوئی فائدہ پہنچ رہا تھا، مثلا نعوذ باللہ تعالی، اس لیے خاطر میں نے کہہ دیا۔ فلاں آدمی کی مخالفت ضروری ہے، بھائی کس نے کہا؟ کیونکہ مجھے ضرورت پڑ رہی ہے اس وقت، میری کوئی پارٹی کا معاملہ ہے، میری کوئی گروپ بازی کا معاملہ ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ امام فرما رہے ہیں یہاں سے فتنے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد امام نے اس کے تھوڑا سا اس کو بتایا کہ اس کا اٹھان کیسے ہوتی ہے۔ فرمایا یخالف فیہا کتاب اللہ، یہ جو احکام گڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ کی کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے۔ یتولی فیہا رجال رجالا، اور کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، جس میں اللہ کی کتاب کی مخالفت ہوتی ہے، اور ان احکام کی ذمہ دار افراد یہ کے بعد دیگر سنبھالتے رکھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک بندہ آتا ہے وہ گڑھے ہوئے احکام کو لے کے چلتا ہے، پھر وہ دوسرا جاتا ہے، ایک اور بندہ آتا ہے، وہ ان گڑھے احکام کو اور زیادہ آگے بڑھاتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ شروع کہاں سے ہوا تھا، اور وہ ہر روز اس کے اندر ایک نئی تبدیلی لا لا کے اس کا حشر بگاڑ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ اور میں اس کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ مجھے 36 سال ہوئے طالب علم بنے ہوئے، اور 24-25 سال ہوئے پاکستان میں آئے ہوئے، اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں کس طرح سے لوگ گڑھ رہے ہیں اور کس طریقے سے بنا رہے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے، میں تفصیل نہیں عرض کرنا چاہوں گا، میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، مجلس پڑھنے کے بعد جناب وہاں پہ کوئی زیارت نے برآمد ہونا تھا، زیارت برآمد ہوتے ہوتے ایک بندے نے مائک کے اوپر ایک ایسی بات کہی، میں حیران رہ گیا۔ بعد میں نے منتظمین کو بلایا، میں نے کہا بندگان خدا یہ بات کس روایت میں آئی ہے، یہ کس نے، کس طرح سے تم نے کہہ دیا؟ بس جناب ان کے دماغ میں آئی کہ اس طرح سے کر دیں تو لوگوں میں دین زیادہ پھیلے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ بھائی اگر اس دین پھیلانے کے لیے کوئی ضرورت تھی تو خدا کو معلوم ہے اللہ کے نبی کو معلوم ہے اور ان کے اولاد طاہرہ کو معلوم ہے، انہوں نے بول دیا ہے، اب اس سے بڑھ کے تم زیادہ کوششیں مت کرو، وہی دین دو جو اللہ، اس کے نبی اور ان کے اولاد طاہرہ نے دیا ہے، وہ بہت ہے، اس سے بڑھ کر تم نہیں لا سکو گے، میری تمہاری عقلوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی، تو کیوں بلازم ہے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، دین و ابدی زندگی اور اخروی زندگی کو؟ تو احکام یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی پیچھے چلتے رہتے ہیں اور باطل کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا تفصیل ہے یہاں پر، میں اس کو اسکپ کرتا ہوں، صرف آپ کو ریفر کرنے کے لیے عرض کیا، اس کو جا کے ضرور دیکھیے گا۔ امام نے فرمایا آگے کہ بھائی ان میں باطل کی جو ٹرک ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ باطل کی ٹرک یہ ہے کہ اگر باطل لوگوں کو یہ بتائے نا کہ میں باطل ہوں اور حق کی کوئی بات نہ کرے تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اگر باطل کھلا کہہ دے کہ بھائی میں یہ ہوں تو پھر تو کوئی نہیں مانے گا۔ اگر نعوذ باللہ تعالیٰ میرے اندر باطل ہے اور میں مجلس پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ اظہار کر بیٹھا کہ بھائی یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہ اپنی اس نفس پرستی کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ نے کہاں سننا ہے پھر مجھے؟ آپ نے کہاں مجھے اہمیت دینی ہے، احترام دینا ہے؟ تو کیا کرتا ہے باطل؟ فرمایا باطل یہ کرتا ہے کہ ایک مٹھی حق سے اٹھاتا ہے، اس کو لوگوں کو دکھاتا رہتا ہے۔ تو باطل حق کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے جو ٹیبلو بناتا ہے، جو سامنے پوسٹر بناتا ہے، بینر بناتا ہے، وہ حق کا بناتا ہے، اندر سے باطل ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اچھا، یہاں پہ بصیرت پھر کس کے پاس ہوتی ہے؟ بصیرت اس کے پاس ہوتی ہے جس نے اپنی نفس پرستی کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے۔ تقویٰ کی ضرورت یہاں پہ آتی ہے۔ اگر متقی پرہیزگار نہیں ہوگا اس فتنے کا شکار ہوگا۔ کیوں؟ اس کے ہاتھ میں اسٹینڈرڈس نہیں ہیں۔ چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کرتا ہے تو بھائی یہ تو باطل تو بہت چڑھ کے آتا ہے، پھر وہ تو بہت ہی زیادہ طاقتور بن کے آتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کا اسٹینڈرڈ دین کی پیروی میں شہرت ہو تو بھائی پھر بے دین لوگ زیادہ مشہور ہوتے ہیں، وہ تو یقیناً آگے آتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا اہل بیت نے شہرت کو اسٹینڈرڈ دیا ہے کیا، یا انہوں نے کسی اور چیز کو اسٹینڈرڈ دیا ہے۔ اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا، اس تقویٰ تک نہیں پہنچے، ہر چیز کا تقویٰ اس کے حساب سے ہوتا ہے، فکر کا بھی ایک تقویٰ ہے، نظریے کا بھی ایک تقویٰ ہے، پیروی کے اندر ایک تقویٰ ہے۔ اگر ہم اتنے متقی نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو دنیا ہمیں سکھائے گی ہم سیکھ لیں گے اور نعوذ باللہ تعالیٰ غلط راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو عزیزان محترم، آج کا دور کیسا دور ہے؟ آج کا دور بلا شک و شبہ فتنوں اور آزمائش کا دور ہے۔ اہل بیت نے زندگی گزارنے کے لیے جو رائے حل رکھا وہ تقویٰ اور پرہیزگاری تھی۔ فتنوں کے دور میں اس کی ضرورت زیادہ ہے یا کم ہے؟ بہت ضرورت ہے، بے پناہ ضرورت ہے۔ تو میں اپنی زندگی میں کیا کروں؟ اس تقوی کی طرف آؤ، اس پرہیزگاری کی طرف آؤ۔ اچھا، اب مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہے مولانا یہ نظریاتی باتیں ہمیں پتہ ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے، کریں کیا؟ بندے خدا، بہت سمپل ایک بات کہوں گا جس پہ بعض اوقات لوگ ہم سے ظاہر ہے یہ باتیں کریں گے کہ مولانا اتنے لوگ فلاسفیکل ڈسکشنز کرتے ہیں، ہسٹوریکل ڈسکشنز کرتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ 2+2=4 کر رہے ہیں، وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ بھائی بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اور میں پی ایچ ڈی تو کر لیتے ہیں لیکن میٹرک میں فیل ہوتے ہیں۔ مجھے بعض اوقات ایسا لگنے لگتا ہے کہ باتیں تو ہماری پی ایچ ڈی سے آگے ہوتی ہیں دین کے اندر، فلاں نے یہ کہا، فلاں کتاب میں یہ، فلاں یوں۔ اور بھائی عمل کے اندر یہ بتاؤ، تمہارا عمل میں میٹرک بھی ہے یا نہیں ہے؟ عمل میں میٹرک کیسے ہوتا ہے؟ سچ بولتے ہو؟ یہاں پہ آؤ، روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، انسان اپنی باتیں نہ کرے، روایت جو ہے وہ زیادہ بلیغ ظاہر ہے، اسی سے تو سب نے سیکھا ہے۔ جو امام نے فرمایا کیا، دوبارہ آج میں نے اقوال مولا کے رکھے ہیں سارے، مولا امیر المومنین کے کی شب کی مناسبتوں سے، تاکہ انشاءاللہ ان کے کلام کی نورانیت ہمارے اور آپ کے دلوں پہ اپنا اثر کرے۔ فرمایا اصدق الحدیث وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ وَكُونُوا قَوَّامِينَ بِالْحَقِّ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ۔ چار باتیں امام نے، چار باتیں ارشاد فرمائی، پانچواں جملہ چوتھے کی تشریح کے اندر ہے۔ چار باتیں جو ارشاد فرمائی وہ کیا ہیں؟ پہلی بات، بات کرنے میں سچے بن جاؤ، اپنی بات سچی کہو، سچی بات کہو۔ یہ جو سچی بات ہوتی ہے، اس سچی بات میں کافی گہرائی ہے۔ ایک سچی بات یہ ہوتی ہے کہ جو واقعے میں ہوا آپ نے کہہ دیا۔ مثلا میں نے یہ مثلاً اسپیچ اتنے بجے شروع کی، 9:00 مثلاً، ایسی میں کہہ رہا ہوں 9:05 پہ شروع کی، تو میں 9:04 کہوں گا تو وہ جھوٹ ہو جائے گا، 9:10 کہوں گا وہ بھی جھوٹ ہو جائے گا، تو مجھے یہی کہنا ہے اگر 9:05 پہ شروع کی تو 9:05 ہی کہوں، یہ سچائی تو یہ ہو گئی کہ ہم نے واقعے کے مطابق رکھنا ہے۔ ایک اور سچائی کیا ہوتی ہے؟ جس چیز کو سچ سمجھتے ہو وہ بولو، جو نظریہ صحیح ہے وہ بولو، جو کیریکٹر کے اندر ریکوائرمنٹس ہیں اسلام کے اندر وہ بولو، اور اگر میں نہیں بولوں گا یہ میں نے سچائی نہیں کی۔ بس ایک سچائی واقعے کی مطابقت ہے، ایک سچائی نظریے کی سچائی ہے، تو نظریے میں سچا پن دکھاؤ تو کمپرومائسز مت کرو، وہ کمپرومائسز جو دین نے الاؤ نہیں کیے۔ بعض اوقات دین الاؤ کرتا ہے، بعض اوقات دین الاؤ نہیں کرتا، جو الاؤ نہیں کرتا وہ مت کرو۔ تو فرمایا اصدق الحدیث، سچائی دکھاؤ اپنے کلام کے اندر، اور میں نے عرض کیا اس کی گہرائی فکر کی بھی ہے اور عمل کی بھی ہے۔ وَأَدُّ الْأَمَانَاتِ، اگر امانت تمہارے پاس ہے، اور سب کے پاس امانت ہے، ابھی عرض کروں گا، امانتیں ادا کرو۔ دیکھیے ایک امانت تو یہ ہوتی ہے، مثلاً معذرت کے ساتھ میں اپنے لیے اگر عرض کروں نا، تو یہ کہ بھائی آپ نے اگر ہم سے کہا نا آپ مجلس پڑھیں، تو آپ نے ایک امانت ہمیں دے دی، وہ امانت کیا دی؟ آپ نے کہا دین بتاؤ۔ اب ہم نے اگر دین نہیں بتایا، امانت میں خیانت کی، یہ موقع جو آپ نے دیا کہ بتاؤ اور ہم سننے کو تیار ہیں، تو یہ آپ نے ایک امانت ہمیں دے دی، آپ نے وقت کو دے دیا، آپ نے احترام دے دیا، اس کے بدلے میں آپ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہم سے یہ نہیں چاہ رہے کہ میں آپ کی خدمت میں اشعار پڑھ کے آپ کو خوش کرتا رہوں اور آپ کو مسرور کر دوں اور آپ جب اٹھیں تو یہاں پہ بڑے خوش ہو کے جائیں۔ اشعار پڑھنا بری بات نہیں ہے، لیکن اصل معاملہ شعر پڑھنا نہیں ہے، اصل معاملہ یہ تھا آپ کہتے دین سکھاؤ، اہل بیت کی تعلیمات سکھاؤ، ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، ان کی شہادت کے غم میں بیٹھے ہیں، ہمیں امیر المومنین کا پیغام بتاؤ، ان کی زندگی سے سکھاؤ، یہ آپ نے امانت دی ہمیں۔ اگر یہ امانت ادا نہ ہو، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ کلام امیر المومنین کا تھا نہیں، میں نے کہہ دیا امیر المومنین کا، نعوذ باللہ تعالی، یہ خیانت ہو جائے گی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اصدق الحدیث، بات سچی کرو، گہرائی ہے، ادو الامانات، امانتیں پوری پوری انجام دو، اور میں نے عرض کیا یہ بھی امانت ہے۔ اچھا آپ نے کسی کو ٹرسٹی بنایا، یہ امانت ہے یا نہیں ہے؟ 100% امانت ہے، امانتیں پوری پوری انجام دو۔ آپ نے ایک آدمی سے کہا بھائی یہ کام کر لو، تمہیں اس کے بدلے میں اتنے پیسے دوں گا، اب اس کام کو کرنا اس کے سر پہ امانت ہے۔ ہر چیز میں امانت ہے، اور سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ امانت وہ جو خدا نے ہم نے دی ہے، ہماری زندگی، ہمارا ارادہ، ہمارا شعور، ہماری فکر، جان جو خدا نے دی، سب امانت الہی ہے۔ وہ جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے امانت پہاڑوں کو دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا، تو آسمانوں کو دینا چاہیے انکار کر دیا۔ وہ فحمل حل انسان، انسان نے اس کو حمل کیا، اٹھا لیا۔ یہ جو امانت الہیہ ہے، یہ امانت الہیہ میرے اور آپ کے اس وجود کے اندر موجود نفس مقدسہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ارادہ، اللہ کی دی ہوئی فکر، ان امانتوں کو صحیح جگہ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ یہ خرچ ہو جائیں صرف اس کام کے اندر، کہ چند لوگوں کے گھر بن جائیں، چند لوگوں کے بینک بیلنسز بن جائیں، چند لوگوں کی کو شہرت مل جائے، طاقت مل جائے اور چودراہٹ مل جائے۔ امانت الہیہ کچھ اور۔ تو فرمایا سچ بولو، باتوں میں سچائی دکھاؤ، ادو الامانہ، امانتوں کو ادا کرو، کونوا قوامین بالحق، اور حق قائم کرنے والے بن جاؤ۔ یہ بہت سخت بات ہے، حق قائم کرنے والے بن جاؤ، یہ بہت سخت بات ہے۔ کیوں؟ بعض اوقات حق پہ چلنا بہت سخت ہے، اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، اپنی عزت سے گزرنا پڑتا ہے، ظاہری عزت سے، جو دنیا کے سامنے عزت ہوتی ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب لوگ چلا رہے ہیں جھوٹ میں، سچ میں، ان کو شہرت مل رہی ہے، ان کو یہ مل رہا، ان کو مل رہا، آپ اپنے حق پہ چلیں اور ان تمام سے اپنے آپ کو محروم کر لیں اور اس کے اوپر صبر کریں، بڑی بات ہے۔ اور ظاہر ہے اسی کے راستے میں شہادتیں آتی ہیں، کہ انسان اتنا حق کے اوپر چلتا ہے کہ بالآخر شہادت کا اہل بن جاتا ہے اور خدا متعال اس کو شہادت نواز دیتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو حق پہ چلنا آسان کام نہیں، حق پہ چلنا بہت سخت کام ہے، اپنے بچے قربان کرنے پڑ جاتے ہیں، اپنی عزتیں شہرتیں قربان کرنی پڑ جاتی ہیں، اپنی زندگی کے آرام سکون کو دینا پڑ جاتا ہے۔ اور امام فرما رہے ہیں یہ کرو۔ اب وہ جو بات تھی کہ بھئی ہم امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، ہم نے عرض کیا تقویٰ پرہیزگاری اختیار کریں، فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور یہ پریکٹیکل پوائنٹ ہے۔ آج آپ امام کے غم میں تشریف فرمائیں اور اس غم کو احساس کرتے ہوئے کہ امام کی مظلومیت کیا تھی؟ مظلومیت یہ تھی کہ ساتھ دینے والے نہیں تھے، ساتھ دینے والے نہیں تھے. میں مصائب میں عرض کروں گا، بس ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، کونوا قوامین بالحق، حق کا ساتھ دینے والے بنو. ولا تغرنکم الحیات الدنیا، ان تمام کے لیے یہ جو تمام پوائنٹس تھے ان میں رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. فرمایا کہ اور ہرگز دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز اللہ کی اطاعت کرنے سے شیطان تمہیں فریب نہ دے. سارے پوائنٹس کا لب لباب کیا ہے؟ حب الدنیا رأس کل خطیئت، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. سچائی بولنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ امانتوں کی ادائیگی میں رکاوٹ کیا ہے؟ حق کا ساتھ دینے والا بننے میں رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا کا دھوکہ، یہ دنیا گھسیٹ لیتی ہے، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ چیز نکل جائے گی ہاتھ سے. کبھی دھوکہ دیتی ہے کہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور کبھی دھوکہ دیتی ہے کہ یہ جو آ سکتا تھا، مل سکتا تھا، یہ نہیں ملے گا. اس دنیا کے دھوکے میں لوگ آتے ہیں، سچائی بھول جاتے ہیں، امانتیں بھول جاتے ہیں، حق کو بھول جاتے ہیں، اور فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات خود ہی فتنہ بن جاتے ہیں، خود ہی فتنہ بن جاتے ہیں. اور یہ جو لوگ دنیا میں پھنستے ہیں کہ دنیا ان کو ڈراتی ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تھا یہ چیز نکل جائے گی، یہ کہا تو یہ نہیں آئے گی، سب کے پیچھے ایک اور عقیدتی مشکل ہے. کیا ہے؟ یہ خدا کی رزاقیت میں مشکوک ہیں. اگر نہ قوم منکر ہیں، خدا کی رزاقیت میں مشکوک ہیں. کیوں؟ اگر خدا کی رزاقیت پہ اطمینان ہوتا تو یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا تو یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی؟ اور خدا چاہتا ہے تو نکلے گی نا، اور خدا نہیں چاہتا تو کیسے نکل جائے گی؟ اور اگر خدا چاہتا ہے تو جو آتی بھی تمہاری چیز ہے اسے کوئی روک سکتا ہے؟ اور اگر خدا نہیں چاہتا تو کیا تم مکھی سے بھی کچھ لے سکتے ہو کیا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ضعف الطالب والمطلوب، سب بے بس ہوں. تو یہ اگر عقیدہ مضبوط ہو تو کوئی انسان غلطی نہیں کرے گا، ہم راستے کے اوپر چلیں گے. یہ عقیدہ اہل بیت ہمیں دیتے ہیں، مولا امیر المومنین دیتے ہیں اپنی زندگی سے. شان ہے مولا امیر المومنین کی، 1400 سال گزر گئے، ان کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ میگنیفائنگ لینس لگا لگا کے ان کے دشمنوں نے چیک کیا ہے، کوئی پوائنٹ نکلا ہے؟ جن لوگوں نے امیر المومنین کو ان کی عظمت کے بعد نعوذ باللہ تعالیٰ ممبروں کے اوپر، اذانوں میں اور نمازوں کے اندر، نعوذ باللہ تعالیٰ برا بھلا کا، انہوں نے امام کا کیریکٹر نہیں چھانا ہوگا کہ کوئی ایک چیز مل جائے. ہزاروں روایتیں گڑھی ہیں تاکہ امیر المومنین کو بدنام کریں، نعوذ باللہ تعالیٰ. تو زندگی میں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی ہوگی انہوں نے، پوری کوشش کی ہوگی. اور امیر المومنین کی عظمت کیا ہے؟ یہ امیر المومنین کی عظمت ہے، خدا کی نورانیت امیر المومنین کے وجود مقدس میں ایسی جلوہ گر ہوئی اور اس کی لہریں ایسی پھیلی کہ 1400 سال بعد میرے اور آپ کے جیسے ضعیف اور حقیر لوگوں کے قلوب بھی اس نورانیت کے سائے میں آ گئے. علی اے ہمائے رحمت، تجھ آیتی خدا را. شہریار بہت بڑے شاعر تھے ایران کے، اور انہوں نے یہ عظیم الشان قصیدہ لکھا جو کوئی نہیں جانتا تھا. اور مثلا ایک مرجع تقلید کے خواب میں آیا کہ شہریار نے قصیدہ لکھا ہے ہمارے لیے. مولا فرما رہے ہیں، شہریار کو پیغام بھجوایا کہ کہا کہ تم نے رات کو کوئی قصیدہ لکھا ہے امیر المومنین کے لیے؟ کہا رہی ارے یہ تو کسی کو میں نے بتایا ہی نہیں، ابھی کل رات ہی تو لکھا ہے، کسی کو سنایا ہی نہیں ابھی تو. کہا میں نے دیکھا ہے کہ تم ایک محفل بنی ہوئی ہے اور اس محفل کے اندر فارسی شاعر آئے ہیں امیر المومنین کی مداح کرنے والے، عربی شاعر بھی آئے، اور وہ جو فارسی شاعر آئے ہیں اس میں تم کھڑے ہوئے ہو اور تم یہ قصیدہ پڑھ رہے ہو، اور انہوں نے اس قصیدے کے ایک دو شعر وہ بتائے ان کو کہ تم نے یہ پڑھا ہے. کہا یہ میں نے کل رات کہا ہے، میں نے کسی کو نہیں سنایا. اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ امیر المومنین نے اس قصیدے کو قبول کیا. علی اے ہمائے رحمت، تجھ آیتی خدا را، کہ بے ماں سوا فکن دی ہمیں سایہ خدا را. کہا اے علی، آپ رحمت کے وہ ہما ہیں، ہما اس پرندے کو کہتے ہیں نا جو خیالی پرندہ ہوتا ہے، کہ آپ رحمت کا وہ سایہ ہیں جس نے کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر اپنی رحمت کو نازل کر دیا ہے. ہم اور آپ اگر ہو پروردگار لطف فرمائے اس رحمت علوی کے سائے میں آ گئے ہوں، اور ہمارے دلوں کے اوپر امیر المومنین کی محبت کی نورانیت پڑ گئی ہو، تو پھر میں ایک اور بات عرض کروں گا، پھر یہ زندگی آسانی سے نہیں گزرے گی، سختی سے گزرے گی. یہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر واقعاً ہمارے دلوں کے اوپر نور علوی نازل ہو گیا ہو تو پھر زندگی آسانی سے نہیں گزرے گی، زندگی سختیوں میں گزرے گی، اور یہ سختیاں ہماری گلوں تک پہنچیں گی انشاءاللہ تعالی، شہادتوں تک پہنچیں گی انشاءاللہ تعالی. خدا نے متعال قبول فرمائے گا، اور ہم ان ایسی عظیم الشان ہستی کے ماننے والے، ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں. عزیزان محترم، میرے لیے بڑا سخت ہے کہ میں تنہائی میں بیٹھ کر مصائب پڑھوں، یہ میرے لیے سخت ہے، لیکن یہ بہت اچھا موقع ہے. وہ یہ کہ آپ سامنے نہیں ہیں، آپ اس کو بہت دور سے سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، تو میرے لیے بہت اچھا ہے کہ میں اپنے دل میں یہ سوچوں کہ میں مولا امیر المومنین کے سامنے بیٹھ کر ان کے مصائب پڑھ رہا ہوں، اور اس پہ فخر کروں کہ یہ مصائب مولا امیر المومنین قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم مولا امیر المومنین کے چاہنے والے، کس امیر المومنین کے چاہنے والے؟ اللہ اکبر. کچھ جملات مولا نے ایسے ارشاد فرمائے اپنے مصائب کے، کائنات تک لوگ روتے رہیں گے، روتے رہیں گے. امیر المومنین کی شان ایسی شان ہے، کائنات تک ان کی فضیلت بیان ہوتی رہیں گی، لوگ خوش ہوتے رہیں گے، اور جب تک یہ کائنات ہے امیر المومنین کے مصائب کو بیان کرتے رہیں گے اور روتے رہیں گے. اتنی گہرائی ہے مصائب کے اندر، کس حصے کو بیان کرے انسان. عزیزان محترم، شب ضربت ہے، چند جملے ضربت کے مصائب سے بھی عرض کروں گا، لیکن مولا امیر المومنین کی ضربت سے بڑھ کر جو مصیبت تھی وہ مولا امیر المومنین نے ایک جملے کے اندر بیان کی. بڑا عجیب معاملہ تھا، جب ایک موقع کے اوپر بیان کرتے ہیں کہ مولا بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور کہا سیدہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ میرا جواب نہیں دیتے. جس نے پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری، جس کی شمشیر حق کے لیے چلی، جس نے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو، اپنے وجود کے ہر ہر حصے کو اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اور دنیا کی زندگی کے بعد اپنی اولاد طاہرہ کو اسلام پہ قربان کیا، اور لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ علی سلام کرے اور لوگ جواب نہیں دیتے. اس کو ہم کہتے ہیں مولا امیر المومنین کی تنہائی. مولا امیر المومنین کے دل کے اندر جو غم تھا اس کی گہرائی انتہائی شدید تھی عزیزان محترم، اور میں اس گہرائی کو اگر بعد میں کبھی عرض کروں تو کروں، بس ایک جملہ عرض کر دوں کہ جس علی نے سیدہ کو تماچا لگتے دیکھا ہو، ان کے دل میں غم کی گہرائی کہاں پہنچی بھی ہوگی یہ کوئی نہیں سمجھ پائے گا. امیر المومنین شب ضربت کے موقع پر ہیں، عجیب بیان ہے، عجیب بیان ہے. مولا امیر المومنین کیوں امام حسن مشتبہ کے گھر نہیں تھے نہیں معلوم، کیوں امام حسین کے گھر پہ نہیں تھے نہیں معلوم، کیوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے گھر پہ نہیں تھے ہمیں نہیں معلوم، بی بی ام کلثوم کے گھر پہ تھے. ایک ایک لمحہ الہی تھا، ایک ایک لمحہ نورانی تھا، ایک ایک جملہ رلانے والا تھا. چاہے وہ افطار کا موقع آیا ہو کہ جب دو چیزیں سامنے آئیں اور کہا کہ ایک کو ہٹا لو، علی صرف ایک سے افطار کرتا ہے اور نمک سے افطار فرمایا، اور اس کے بعد پھر بی بی فرماتی ہیں کہ عبادتوں کے اندر مشغول ہو گئے، رات بھر عبادت کرتے تھے، اور بی بی فرماتی ہیں کہ صحن میں آتے تھے آسمان کو دیکھتے تھے، کہتے تھے خدا کی قسم یہی وہ رات ہے، خدا کی قسم یہی وہ رات ہے. مولا امیر المومنین تیاری کر رہے تھے،
وہ ہر وقت تیار تھے. وہ جملہ ارشاد فرمایا انہوں نے, میں موت کے لیے ایسے بیتاب ہوں جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈ رہا ہو. وہ موت کے لیے ایسے تیار تھے بلکہ بیتاب تھے, اور اس رات کو آتا دیکھ کر فخر کر رہے تھے اور اس کے اوپر اپنی تیاریوں کو اور بڑھا رہے تھے. اور اس کے بعد مولا کے بارے میں بیان فرمایا بی بی نے کہ رات بھر وہ اس اضطراب کے اندر تھے اور اس تیاری کے اندر, اور اس کے بعد جب صبح کو نکلنے کا ارادہ کیا تو پہ در پہ ایسے واقعات ہوتے تھے جو یہ سمجھاتے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے. تو کبھی تو وہ مرغابیاں جمع ہو جاتی تھیں اور امیر المومنین کو روکنے کی کوشش کرتی تھیں, اور کبھی دروازے سے کوئی ایسی رکاوٹ ہوتی تھی. بی بی نے سمجھ لیا کہ معاملہ کچھ اور معاملہ ہے, اور یقیناً یہ خاندان ان تمام معاملات کو سمجھنے والا. بی بی نے امام حسن مصطفیٰ اور بی بی نے سید الشہداء کو بلا لیا. روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ جو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مولا کی جب شہادت کی ضربت لگی ہے تو کیوں امام حسن مصطفیٰ اور سید الشہداء مسجد کے اندر نہیں تھے, اس کی وجہ یہ تھی. بی بی ام کلثوم نے ان دونوں کو بلایا, کہا بابا کی یہ حالت ہے, اور وہ دونوں تشریف لائے. مولا امیر المومنین نے مولا سید الشہداء اور امام مصطفیٰ کو دونوں کو کہا, انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے آپ کی جگہ نماز پڑھانے کے لیے. کہا نہیں, اور پھر ان کو قسم دی کہ جب تک ندا نہ آئے گھر سے باہر مت نکلنا, جب تک ندا نہ آئے گھر سے باہر نہ نکلنا. میں کہوں گا کیا غم کی کیفیت ہوگی دو شہزادوں کے اوپر, دو اماموں کے اوپر, کے باپ کو اپنے مقتل کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے اور مجبور تھے اپنے بابا کے حکم پر کہ وہ گھر کے اندر رکیں گے. اور امیر المومنین تشریف فرما ہوئے اور مسجد کے اندر آئے, اس لائن کو پڑھے دیکھا اور اس کو جگایا. یہ انتہائی یقین, انتہائی یقین ہے. اب وہ منظر میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کر سکتا ہوں. الحمدللہ آپ نے بچپن سے سنے ہوں گے, مولا امیر المومنین کھڑے ہوئے, اذان دی, اور وہ اذان ایسی ہوتی تھی کہ کوفہ کے گھر گھر میں اس کی ندا جاتی تھی. اور اس واقعے کے اوپر امام نے نماز پڑھنا شروع کی, اور ایک موقع آیا جب وہ لعین امیر المومنین کے سامنے آ کر کھڑا ہوا, اس نے ایک ضرب لگائی جو امیر المومنین کے نہیں لگی. امیر المومنین نے نماز کو جاری رکھا. یہ کون علی ہے؟ یہ علی ہے جن کے جسم میں تیر لگتا تھا, اور وہ نماز جاری رکھتے تھے اور اس تیر کے درد کو احساس نہیں کرتے تھے. اب دوبارہ ایک اور موقع کے اوپر اس لائن نے ایک اور شمشیر کا وار کیا. یہ شمشیر زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور شدت سے تیز ہوئی بھی تھی. یہ امیر المومنین کے فرق کے اوپر لگی, امام کے سر اقدس کے اوپر لگی, اور بس ایک ندا پوری دنیا میں گونج گئی. دنیا اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم اہل دنیا ہے, نہیں معلوم کائنات میں کہاں کہاں تک گونجی. تحدمت واللہ ارکان الہدا, ہدایت کا ستون منہدم ہوا. اور بس وہ ندا جو پھیلی تو پورے کوفہ سے لوگ مسجد کی طرف آنا شروع ہوئے, اور جب مسجد کے اندر امام تشریف لائے تو مولا کو زخموں کی حالت میں دیکھا. عزیز ہو, وہ جو یتیموں کا پالنے والا ہے, جو بیواؤں کی خبر دینے والا ہے, آج خود اس امتحان اور آزمائش کے اندر ہے جس کو وہ بیان کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کو روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا, اے عبداللہ بس ایک امتحان باقی ہے, یہ داڑھی میرے خون سے خضاب ہونی ہے. آج شب ضربت ہوئی اور امیر المومنین اس امتحان میں سرخرو ہوئے. فزتو برب الکعبہ کی ندا دے دی. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. پروردگارا, جنہوں نے مولا امیر المومنین کے حق میں وہ کوتاہیاں کیں, یہ ظلم کیا, اور مولا امیر المومنین کے اوپر ضربت لگانے والوں میں تھے یا اس منصوبے کو بنانے والے میں تھے, اور یہ اس کے اوپر خوش ہونے والوں میں تھے, اور جو آج تک ایسے ان سب کو نیست و نابود فرما, ان کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما, مولا کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرما. ہم سب کو مولا امیر المومنین کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرما, اور مولا کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت ہمیں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وإطرته الطاهرين.